سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں، ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں۔ میری زبان حال بھی میرے بیان سے کم نہیں، میری زبان حال بھی میرے بیان سے کم نہیں، میرا سکوت عشق بھی میری سے کم نہیں، میرا سکوت عشق بھی میری زبان سے کم نہیں، میری زبان حال بھی میرے بیان سے کم نہیں، میرا سکوت عشق بھی میری زبان سے کم نہیں۔ یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں، یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں، اہل وفا تب سے شان سے کم نہیں، اے وفا کا بوریا تب سے شان سے کم نہیں، یا خدا کا نفس کون و مکان سے کم نہیں، اہل وفا کا بوریا تب سے شاہ سے کم نہیں، اہل وفا کا بوریا تب سے شاہ سے کم نہیں، ان کے حضور میں میرے آنسو زبان سے کم نہیں، ان کے حضور میرے آنسو زبان سے کم نہیں، عشق کی بے زبانیاں لفظ و بیان سے کم نہیں، عشق کی بے زبانیاں لفظ و بیان سے کم نہیں۔
میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض اوقات اپنے اظہار حال کے لیے زبان نہیں ہوتی، الفاظ نہیں ہوتے، لیکن آنسوؤں بھری آنکھیں جو ہیں بہت کچھ کہہ دیتی ہیں، جو بات الفاظ سے نہیں کہی جا سکتی وہ چشم تر سے اس سے کہیں بڑھ کے بیان ہو جاتی ہے۔
ان کے حضور سے میرے آنسو زبان سے کم نہیں، ان کے حضور میں میرے آنسو زبان سے کم نہیں، عشق کی بے زبانیاں لفظ و بیان سے کم نہیں، عشق کی بے زبانیاں لفظ و بیان سے کم نہیں، دامن فقر میں میرے کنہا ہے تاج قیصری، دامن فقر میں میرے کنہا ہے تاج قیصری، ذرہ
درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں، دامن فقر میں میرے بنا تاج قیصری، دامن فقر میں میرے بنا تاج قیصری، ذرائے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں، ذرائے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں.
ہمارے سیدی سنتی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی سیدی جواد قلندر زمان حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس شعر کی عجیب تشریح فرمائی تھی، ہم نے کبھی سنی نہیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی اشعار سنائے جاتے تھے. حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح فرمائی، خود یہ فرمایا تھا کہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ یہ جو حضرت نے فرمایا دامن فقر میں میرے پنہا تاج قیصری، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوں فرما رہے ہیں کہ دنیا بھر کی دولت گویا میرے دامن فقر میں، یعنی اللہ والوں کے جھولی میں پنہا ہے. حضرت نے اس کی عجیب تشریح فرمائی، یہ جو فرمایا ہے کہ دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری، یعنی تاج قیصری بھی کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی اللہ کے درد و غم کے آگے، اور وہ بھی ایک ذرہ درد و غم کے آگے. یہ اللہ کا درد و غم کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھا، لوگوں کی ملامت کو سہنا، اور جو بھی مشکلات پیش آئیں اللہ کے راستے میں، شرعی پردہ کرنے میں، داڑھی رکھنے میں، نگاہ کی حفاظت کرنے میں، غیبت سے بچنے میں، جھوٹ سے بچنے میں، اور بے ادبی سے بچنے میں، جس قسم کی بھی اللہ کے راستے کی مشکل پیش آئے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ سہنا، تکلیف کو برداشت کر لینا، اپنے دل کو توڑ لینا لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑنا، یہ اللہ کے درد و غم کے ساتھ ہے، اللہ کے راستے کا غم. تو فرمایا کہ جو شخص کسی شخص کو یہ ذرہ اللہ کی محبت کے غم کا حاصل ہو گیا تو اس کی یہ حال ہے، اور جس کو اللہ نے بھرپور عطا فرمایا یہ غم تو اس کا کیا عالم ہوگا، اس کے دامن فقر میں کیا دولت ہوگی. فرمایا کہ اللہ والوں کے دامن میں، حضرت فرما رہے کہ پنہا ہے تاج قیصری، یعنی تاج قیصری بھی بالکل بے حیثیت ہو گیا، گم ہو گیا. ہاں جیسے جب سورج نکل آتا ہے، حضرت نے فرمایا سورج نکل آتا ہے تو تاروں بھری رات کیسی ہوتی ہے، لیکن جب سورج نکل آتا ہے تو سب کے سب کلا ختم ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آئے. تو اکیلا سورج ہی نظر آتا ہے پھر جب سورج نکلتا ہے، جب تک وہ نہیں ہوتا بے شمار سارے نظر آتے. تو دنیا جہاں دونوں کائنات کی دولت بھی اللہ کے ایک ذرہ عظم کے آگے کچھ بھی نہیں، تنہا ہو گئے، گم ہو گئے.
دامن فقر میں میرے دامن فقر میں میرے پنہائے تاج قیصری، ذرائے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں، ذرائے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم.
موبائل اوپر ہی رکھے، گلے آواز کم آ رہی ہے، قریب ہی رکھے. اس سے آگے نہیں آ رہا، سنا دیں. تو یہ شعر کی تشریح دوبارہ کوشش کرتا ہوں، وہ دل میرے پاس نہیں ہے نہ وہ زبان میرے پاس ہے، حضرت سے ہم نے سنا ہے، وہ کوشش کرتا ہوں اب، نہ وہ دل ہے نہ وہ زبان ہے. اب کیسے اس کی تشریح بتاتے ہیں؟ تشریح نہیں ہے، بس کوشش کرتے ہیں کہ حضرت والا کی بات کو ہم نقل کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری، یعنی اولیاء اللہ کی جھولی میں۔ اصل تو یہ حضرت نے جو فرمایا دامن فقر میں میرے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا اپنا ہی حال ہے، لیکن وہ بردر حدیث جی گڑا ہے، دوسروں پہ رکھ کر یہ بات کہتے ہیں، اب یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ میرے پاس ہے، لیکن الفاظ کی اس میں یہ ہے، لیکن اولیاء اللہ تو اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں۔ یہاں بتانا حضرت کا یہ مراد ہے، لیکن حقیقت میں حضرت والے ہی کا حال ہے۔ بتانا یہ مراد ہے کہ اولیاء اللہ کے فقر میں، یعنی فقر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے کچھ، اللہ جو دیتا ہے وہ اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک ایسا حوصلہ اور ایک ایسی ہمت اور ایک ایسا قوی دل ہوتا ہے کہ سارے جہان کی ناراضگی کی اور ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، صرف اور صرف اپنے مالک کو راضی رکھنے کی فکر کرتے ہیں۔ اس کے بدلے میں اگر دونوں جہان کی دولت ان کے قدموں میں ڈال دیں اور دونوں جہان کے رشتے ان کے قدموں میں ڈال دیں، کسی چیز کی وہ پرواہ نہیں کرتے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اللہ کو راضی رکھتے ہیں۔ تو ایسے ایسے اولیاء اللہ علماء ربانی، ان کے دامن فقر میں یہ مراد ہے، دامن فقر میں یعنی وہ اللہ کی محبت کے اس ذرے کے برابر، یعنی مقابلے میں جو ہے تاج قیصری، یعنی بہت دنیا دونوں جہان کی دولت اس سے مراد ہے، تاج قیصری سے مراد یہ نہیں کہ صرف تاج قیصری ہو، بلکہ دونوں جہان کی دولت اور سلطنت سے مراد ہے۔ کیا یہ بھی جو ہے ان کے اللہ کی محبت کے غم کے ایک ذرے کے مقابلے میں ان کی جھولی میں پنہا ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، بے حیثیت ہو جاتا ہے، ایسی دولت ان کو حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ کی محبت کا غم وہ دولت ہے جس کے آگے یہ تاج قیصری اور دونوں جہان کی سلطنتیں جو ہے وہ ہیج ہو جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں۔ دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری، دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری، ذرائے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں، ذرائے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں۔ پاکیا ہے آہ نے زخم جگر کو بز پاکیا ہے آہ نے زخم جگر کو بزم میں، لیکن ہماری آہ بھی زخم نہاں سے کم نہیں، لیکن ہماری آہ بھی زخم نہاں سے کم نہیں۔ پاکیا ہے آہ نے زخم جگر کو بزم میں، لیکن ہماری آہ بھی زخم نہاں سے کم نہیں۔ کاجِ فراز درد دل یعنی یہ آہ عاشقاں، کاش سے راز درد دل یعنی یہ آہ عاشقاں، میں پر دیگراں ہے جو راز نہاں سے کم نہیں۔ یعنی اللہ والوں کے دل کو جو اللہ کی عشق و محبت حاصل ہوتا ہے، اللہ کے عاشقوں کو جب ان کی آہ نکلتی ہے تو وہ چونکہ درد ان کے دل کا درد لیے ہوئے ہوتی ہے، تو یہ ان کے دل کا راز فاش کرنے والی ہوتی ہے اور دوسروں کی راہبر ہوتی ہے، درد دل کی راہبر ہوتی ہے۔
کاش سے راز درد دل یعنی یہ آہ عاشقاں، رہبر دیگراں میری ندامت رہی کہ دل سے پاس بانے
کی بھی میں نے تکب بولی نہیں, اپنے کو بڑا سمجھنا, لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کا انکار کرنا تکبر. جو آدمی نادم رہتا ہے اللہ سے اور استغفار توبہ کرتا رہتا ہے کبر سے محفوظ رہتا ہے, اپنی خوبیاں اس کی نظر میں غیر معلوم ہوتی ہیں.
میری ندامت رہی کبر سے پاس بانے, میری ندامت رہی کبر سے پاس بانے, یعنی میرا نیاز بھی نازِ شمع سے کم نہیں.
میرا نیاز یعنی اللہ تعالیٰ سے جو بندہ عاجزی کے ساتھ رہتا ہے, اللہ تعالیٰ سے بھی عاجزی کرتا ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی عاجزی کے ساتھ رہتا ہے, اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہے. تو جب یہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہے اللہ کے یہاں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, نازِ شمع سے کم نہیں. اور جو تکبر کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اس کی قیمت اللہ کے یہاں گر جاتی ہے.
میری ندامت رہی,
الگ الگ بیٹھو تم لوگ, چلو ادھر بیٹھو تم لوگ, چلا سب کرتے.
میری ندامت رہی کبر سے پاس بانے, میری ندامت رہی کبر سے پاس بانے, یعنی میرا نیاز بھی نازِ شمع سے کم نہیں, یعنی میرا نیاز بھی نازِ شمع سے کم نہیں. اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہونا پر,
پاچے پر گناہ گار لوگ جو اللہ سے توبہ نہیں کرتے, شرمندہ نہیں ہوتے, نادم نہیں ہوتے, اہل نفاق ہوتے ہیں وہ, ان کے وہ گناہ کرتے ہیں ایسے جیسے مگر مگر جیسے مکھی ہوتی ہے, مکھی بیٹھی اس کو اڑا دیا, گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں.
اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہونا آنکھ پر, اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہونا آنکھ پر, مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہِ گراں سے کم نہیں.
مومن پہ جب خطا ہو جاتی ہے, مومن گناہ کرتا نہیں ہے, بشری کمزوری سے ہو جاتا ہے, کرنا نہیں چاہتا ہو جاتا ہے, جیسے ہی گناہ کر بیٹھتا ہے یا گناہ ہو جاتا ہے, خطا ہو جاتی ہے, فوراً وہ اس کے دل پر ایک زلزلہ طاری ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کو ناراض کر دیا, اور رونا کے گرانا شروع کر دیتا ہے. کوئی گرا یعنی بہت بھاری, اس کو ذرا سا بھی گناہ, ہر کسی بھی خطا جو ہے اس کو پہاڑ سے زیادہ معلوم ہوتی ہے. اور اس کی مخالف خلاف اہل نفاق جو ہیں وہ گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں, ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا.
اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہونا پر, اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہونا پر, مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہِ گراں سے کم نہیں, مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہِ گراں سے کم نہیں. رندوں کی آہ و زاریاں اکثر خدا کو ہیں پسند,
رند مانے گناہ گار,
رندوں کی آہ و زاریاں اکثر خدا کو ہیں پسند, رندوں کی آہوزاریاں اکثر خدا کو ہے پسند، ان کا شکایت دل بھی پھر کرو بیان سے کم نہیں، ان کا شکایت دل بھی پھر کرو بیان سے کم نہیں.
کرو بیان معنی فرشتے، کرو بیان کے معنی فرشتے، یعنی جب اللہ کے دربار میں بندہ روتا گڑگڑاتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اس کی یہ آہوزاریاں اس کو محبوب پاک سے ملا دیتی ہیں، ملاقات کرا دیتی ہیں، عرش عظم ہلنے لگتا ہے ان کی آہوزاریوں سے، اور پھر اس کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا قرب، ان آہوزاریوں کی برکت سے اس کا قرب فرشتوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور یہی انسان کا کمال ہے کہ اللہ کو دیکھا بھی نہیں اور رسول کو بھی نہیں دیکھا، اور ساتھ میں یہ کہ گناہوں کے تقاضے بھی ہیں لیکن اللہ کے لیے ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، مجاہدہ کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے. پھر ساتھ میں یہ کہ پیٹ بھی لگا ہوا ہے تو بیماریاں بھی لگی ہوئی ہیں، سارے جھمیلوں کے ساتھ باوجود یہ فرشتوں جیسی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، آہوزاری کر کے پاک و صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کا مقرر ہو جاتا ہے. یہی انسان کا کمال ہے، فرشتوں کے اندر یہ کمال نہیں. فرشتوں کو اللہ نے معصوم پیدا کیا ہے اور فرشتوں نے اللہ کو دیکھا بھی ہے، ان میں گناہوں کے تقاضے نہیں ہیں اور نہ ان کے ساتھ کوئی دکھ بیماری کا معاملہ ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی پیٹ ہے لگا ہوا کہ جس سے ان کو بھوک لگتی ہو، کھانے کی فکر ہو، معاش کی فکر ہو. انسان کو یہ ساری فکریں ہیں، اس کے باوجود اللہ کو دیکھے بغیر ہی اللہ کو یاد کرتا ہے. بھائی ابھی بیٹھ جاؤ، بعد میں کرو سپنا، ورنہ تم کو یہاں داخلہ بند کر دیں گے، چھیڑ چھاڑ نہیں کرو بالکل.
رندوں کی آہوزاریاں اکثر خدا کو ہے پسند، رندوں کی آہوزاریاں اکثر خدا کو ہے پسند، شکایت دل بھی پھر کرو بیان سے کم نہیں، ان کا شکایت دل بھی پھر کرو بیان سے کم نہیں، میری زبان حال ہی میرے بیان سے کم نہیں، میرا سکوت کبھی میری زبان سے کم نہیں، یاد خدا کا ہر نفس کونوں مکان سے کم نہیں،
یاد خدا کا ہر نفس ایک دھکان، ایک سانس اللہ کا راضی کرنا، یہ کونوں مکان یعنی دونوں جہان کی دولتوں سے بھی زیادہ افضل ہے اور اس کی بڑی قیمت ہے. اور وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل ہے. اور حضرت شاہ ابو الحسن خاقانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس 80 سال محقق شد خاقانی کے یکدم با خدا بودم بے از ملک سلیمانی، یہ سلطنت سلیمانی سے بھی 30 برسوں کی یعنی عمر بھر کے مظاہرے سے یہ بات حاصل ہوئی کہ ایک لمحہ اللہ کو یاد کر لینا سلطنت سلیمانی سے بھی افضل ہے، اس کی قیمت مرنے کے بعد معلوم ہوگی. اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے، لوگ اس کو عبادت نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ کے لیے اپنا دل توڑنا. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل بادشاہ ہے پورے جسم کا، جب بادشاہ مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری بھی بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں دل ٹوٹتا ہے تو اس دل توڑنے کی اللہ تعالیٰ بڑی زبردست قدر کرتے ہیں اور زبردست انعام عطا فرماتے ہیں کہ خود ہی اللہ کی ذات بندے کو مل جاتی ہے، اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں.
یاد خدا کا ہر نفس کونو مکان سے کم نہیں، یاد خدا کا ہر نفس کونو مکان سے کم نہیں، اہلِ وفا کا وہ ریا سب سے شاہاں سے کم نہیں، اہلِ وفا کا وہ ریا سب سے شاہاں سے کم نہیں، دامن فقر میں پنہائے تاج قیصری، دامن فقر میں پنہائے تاج قیصری، ذرائے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں، ذرائے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں۔
تربیت آج شیطان خدا سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے اپنا حال لکھا ہے کہ چند اصلاحی امور میں آپ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں پچھلے تقریباً 3 سال سے آپ کی مجلس میں شرکت کر رہا ہوں لیکن آپ سے براہ راست گفتگو کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا، اس لیے خط کے ذریعے آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ جواب میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہی زیادہ مناسب ہے، اصلاحی مکاتبت سے زیادہ نفع ہوتا ہے کیونکہ جواب محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدھے صفحے میں خط لکھیں اور آدھا صفحہ جواب کے لیے خالی چھوڑ دیں، یعنی دائیں ہاتھ دایاں حصے میں لکھیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کاغذ سے خط لکھنا ہو اس کو درمیان سے، بالکل درمیان سے اس کو موڑ دیں، اس طرح اس سے نشان آ جائے گا بیچ درمیان کا، اور دائیں حصے میں لکھیں اور جگہ چھوڑ چھوڑ کے لکھیں، ایک مرض کو بتلائیں یا ایک حال لکھیں تو اس کے بعد تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں تاکہ اگر بائیں ہاتھ کو جواب جو لکھا جائے گا اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی اگر طویل ہو تو اس میں آرام سے جواب لکھا جا سکے۔ حال میں لکھا ہے کہ حضرت میں بد نظری کی عادت میں مبتلا ہوں، میں نے اس مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے کئی مرتبہ خلوص نیت سے توبہ کی لیکن 10-15 روز توبہ پر کاربند رہنے کے بعد پھر اسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں، کئی کوشش کے باوجود بھی میں اس عادت کو نہیں چھوڑ سکا، جس سے مایوس ہو رہا ہوں۔ جواب میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مایوسی کی کیا بات ہے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار چھوڑے۔ اگر توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر توبہ کر لیجئے، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لیں، خوب الحاؤ کریا ازاری اور عزم علی التقوی کے ساتھ، یعنی آئندہ نہ کرنے کا خوب پکا ارادہ ہو۔ اس مسلسل توبہ کی برکت سے انشاءاللہ ایک دن یہ عادت چھوٹ جائے گی، بس توبہ کے وقت دل میں یہ ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہ کروں گا، اور توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو تو یہ توبہ قبول ہے، اگر پھر ٹوٹ جائے تو اس سے پہلی توبہ نامقبول نہیں ہوئی، پھر اسی عزم کے ساتھ توبہ کریں کہ آئندہ بھی گناہ نہ کروں گا، بدنگاہی پر جرمانہ مقرر کر لیں، مثلا ہر بدنگاہی پر 8 رکعت نفل پڑھیں اور 5 روپے صدقہ کریں، اور اس آیت کو یاد رکھیں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ پرچہ حفاظت نظر روزانہ 1 بار پڑھیں اور ہدایات پر عمل کریں۔ حال میں لکھا ہے کہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے تک میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے معمولات یومیہ میں دیکھ کر صبح و شام 12-12 تسبیحات اور مناجات مقبول کی ایک منزل پڑھا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ زیادہ غلو مت کرو، صرف 3 تسبیحات صبح و شام پڑھا کرو، تو میں نے یہ تسبیحات شروع کر دی، لیکن اس کے بعد سے ان 3 تسبیحات پڑھنے کی عادت بھی بالکل چھوٹ گئی۔ جواب میں فرمایا کہ اب آپ لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ جل جلالہ اور درود شریف کی تین تسبیحات پڑھا کریں. اس طرح کے لا الہ الا اللہ پر لا الہ پر یہ خیال کریں کہ دل تمام غیر اللہ سے خالی ہو گیا, اور الا اللہ پر یہ خیال کریں کہ اللہ کا نور قلب میں داخل ہو رہا ہے, اور اللہ اللہ پر ہلکا سا دھیان کریں کہ میری زبان اور دل اور بال بال سے اللہ نکل رہا ہے, اور مختصر درود شریف پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی, اور تین منٹ مراقبہ حشر و نشر گہری فکر سے کریں. یہ ہر بار بتایا جاتا ہے کہ جو مراقبات اور جو ذکر و اذکار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف خطوط میں ارشاد فرمائے ہیں مختلف لوگوں کے حالات کے اعتبار سے ہوتے ہیں, اپنے ذکر اور مراقبے وغیرہ اپنے شیخی کے مشورے سے کرنا چاہیے, پوچھ لینا چاہیے, ہر ایک کے لیے ایک ہی بات نہیں ہوتی. حال میں لکھا ہے کہ حضرت آپ سے التماس ہے کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں اور میرے ان گناہوں اور کوتاہیوں کے رفع کے لیے کوئی علاجی تجویز فرمائیں تو بہت عنایت ہوگی. جواب فرمایا کہ دل و جان سے دعا ہے, علاج بتا دیا گیا, اس پر عمل کریں اور ہر ماہ کم از کم دو بار حالات سے مطلع کریں. ایک اور خط ہے, اس میں لکھا ہے کہ جناب والا نامہ آج سے تقریباً جناب کا والا نامہ آج سے تقریباً ایک مہینے پہلے صادر ہوا تھا, جس میں جناب نے مجھے تین تسبیحات استغفار سبحان اللہ اور درود شریف صبح شام پڑھنے کے لیے فرمایا تھا اور میں اسی طرح پابندی سے پڑھ رہا ہوں, لیکن میرے ساتھ چند ایک مسائل ہیں جن کو جناب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ تسبیحات حضوری قلب کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا, ذکر کے دوران تقریباً تمام وقت دماغ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے, باوجود کوشش کے دماغ حاضر نہیں رہتا. فجر کی نماز کے بعد اپنے دو سپارے دہراتا ہوں, کیونکہ میرا قرآن پاک بہت کچا ہے, اس لیے اگر اس طرف توجہ نہ دوں تو قرآن پاک بھولنے کا خطرہ ہے. اسی لیے قرآن پاک پڑھنے کے بعد اگر تھوڑا بہت وقت ملتا ہے تو اس میں تھوڑی سی تسبیحات کر لیتا ہوں, یا پھر مکان جاتے ہوئے بس میں پڑھتا ہوں, اسی طرح رات کو گھر واپسی پر تھوڑی بہت دیر گاڑی میں پڑھتا ہوں, اور بقیہ رات کو چلتے پھرتے پوری کرنی پڑتی ہے. لیکن اس طرح نہ تو پڑھنے کا لطف آتا ہے اور نہ ہی دماغ حاضر رہتا ہے. جواب میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر حضور قلب کے بھی اللہ کا نام لینا نفع سے خالی نہیں, جیسے تشویش و افکار میں غفلت کے ساتھ کھانا کھانے سے خون ہی بنتا ہے, اسی طرح اللہ کے نام سے روح میں نور ہی پیدا ہوتا ہے, خواہ حضور قلب نہ ہو. آپ نے تسبیحات کی تعداد نہیں لکھی کہ کتنا پڑھتے ہیں, تلاوت قرآن پاک تو خود ذکر ہے, اس لیے تسبیحات کی تعداد کم کر دیجیے جتنا آپ بآسانی کر سکیں, اور بجائے دو وقت کے ایک وقت کر دیجیے. اللہ کا نام لیجیے, لطف کا انتظار نہ کریں, ان کا نام لینا مقصود ہے, لطف مقصود نہیں. حال میں لکھتے ہیں کہ اب کچھ دنوں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر میں تسبیحات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں قرآن پاک پورا نہیں ہوتا, یا اگر قرآن پاک پورا پڑھتا ہوں تو عشاء کی قضا نمازیں ادا ہونے سے رہ جاتی ہیں. مجھے ایک وقت کی تسبیحات مکمل کرنے میں پون گھنٹہ لگتا ہے. اب اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ دکان سے واپسی کے بعد رات کو بیٹھ کر دونوں وقت کی تسبیحات ایک ہی وقت میں مکمل کر لوں تو اس میں بھی پریشانی ہوتی ہے, کیونکہ رات کو گھر واپسی پر اہلیہ جان کو آ جاتی ہے کہ ہر وقت تسبیح اور قرآن پاک لے کر بیٹھے رہتے ہو, مجھے بھی کچھ وقت دو, اس لیے اس کی بھی سننی پڑتی ہے. جواب, یہ کون سا دین ہے کہ بیوی سے بات چیت نہ کرو اور اس کا دل نہ بہلاؤ؟ تسبیحات کم کر دیں لیکن بیوی کا حق ضرور ادا کریں, ایسی فقیری عند اللہ مقبول نہیں جس میں بندوں کے حقوق فوت ہوں. اس وقت بیوی کا دل خوش کرنا ذکر سے افضل ہے. سبحان اللہ, کچھ جاہل لوگوں سے تو یہ کہتے کہ اس کی ایک بات نہ سنو اور تصویر لے کے بیٹھ جاؤ, یہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کیا بات ہے. یہ دین کی سمجھ جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص مقبولین کو عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ بیوی کا حق ضرور ادا کریں, ایسی فقیری عند اللہ مقبول نہیں جس میں بندوں کے حقوق فوت ہوں. اس وقت بیوی کا دل خوش کرنا ذکر سے افضل ہے, قضا نماز ادا کرنا ضروری ہے, تلاوت کم کر دیجیے.
حال میں لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ چند ایک گھریلو مسائل کچھ اس قسم کے ہیں کہ میں باوجود خواہش کے اب تک آپ سے ملاقات نہیں کر پایا۔ جب آپ نے فرماتے ہیں والا رحمۃ اللہ علیہ، عجیب بات ہے کہ جمعے کی مجلس کے لیے بھی آپ کو وقت نہیں ملتا، خوب سمجھنے کے بغیر صحبت اٹھائے دین نہیں ملتا، جس کو ملا ہے صحبت سے ملا ہے۔ ایک خط اور سنا دیتے ہیں، ایسے ہی طویل ٹائم کافی ہوتا ہے، یہ پھر سنا دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، بس بہت عرصہ ہو گیا ہمارے محترم اللہ نے چار اعمال ہمیں تعلیم فرمائے، اس کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے، تکرار ہوتے رہنے چاہیے تاکہ خود کو بھی تقویت ہو رہے اور سننے والوں کو بھی تقویت رہے۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ، اور یہ چاروں اعمال سب کو سیکھ لینے چاہیے، یاد کر لینے چاہیے۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان چار اعمال پر عمل کر لے گا انشاءاللہ تعالی اس کو وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا، اور فرمایا کہ یہ چار کام پورا دین نہیں ہے لیکن ان چار کاموں کی برکت سے پورے دین پر چلنا آسان بھی ہو جائے گا، مزیدار بھی ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ حضرت نے یہ بیان فرمائی کہ نفس پر بہت مشکل چاروں کام، بڑے بڑے، اصل میں یہ بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، بڑے گناہ ہیں یہ، اور ان پر جہنم کی وعید ہے۔ تو ان سے بچنے میں جو مشکل پیش آئے گی اور جو دل ٹوٹے گا، تو وہی جو ابھی بات ہم نے شعر میں ان کی کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جو دل توڑے گا اپنا تو اللہ کو پا لے گا، جو اپنا دل شکستہ کرے گا اللہ کی خاطر تو اس کا یہ ذرہ غم جو ہے یہ دونوں جہان سے بھی افضل ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خاص قرب اس کو انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا، اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلا ان چاروں اعمال کے سر فہرست تو حضرت نے فرمایا کہ ایک کام تو ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اپنے قرآن پاک کی تجوید کو درست کر لے، کیونکہ قرآن پاک اگر صحیح نہ پڑھیں گے تو پھر نہ تو ہماری تلاوت صحیح ہوگی، نہ ہماری نماز صحیح ہوگی، حتیٰ کہ ہماری دعائیں بھی، دعاؤں کے معنی بھی بدل سکتے ہیں زیر زبر کی غلطی سے یا مخارج صحیح نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے اور حضرت نے فرمایا کہ یہ بہت بڑے مالک کا کلام ہے، کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے، اور یہ کلام احکم الحاکمین کا ہے۔ اگر کسی معمولی شاعر کا کلام غلط پڑھو تو وہ کتنا ناراض ہوتا ہے، احکم الحاکمین کا کلام غلط پڑھنا اور بے توجہی کرنا بہت ہی برا ہے، بہت خطرناک ہے۔ تو سر فہرست حضرت نے فرمایا کہ یہ کام تو سبھی کو کرنا ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی ماہر قاری کو تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ 10-15-20 منٹ اگر دے دیے جائیں پابندی سے، تو انشاءاللہ تھوڑے دن میں، 2-2.5 مہینے میں حضرت فرما دیتے کہ 2-2.5 مہینے میں قرآن پاک صحیح سے پڑھنا آ جائے گا، تو پھر عمر بھر کے لیے ٹھیک ہو جائے گا، بار بار محنت تھوڑی کرنی ہوگی۔ ایک کام یہ کر لیں، اور دو کام حضرت نے مردوں کے لیے فرمایا ہے کہ پہلا عمل یہ ہے کہ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھ لیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ داڑھی سے اللہ کی دوستی گاڑھی ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، اور جو بے داڑھی کا ہے تو وہ ہر وقت ایسا ہے جب 24 گھنٹے گناہگار لکھا جائے گا، کیونکہ ایک مٹھی تینوں طرف سے داڑھی رکھنا واجب ہے۔ لوگ اسے صرف سنت کا درجہ دیتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سنت تو وہ ہر وہ عمل ہے جو حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو لیکن ان کے درجات ہوتے ہیں، کوئی عمل فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت موقعہ ہے، کوئی سنت غیر موقعہ ہے۔ تو داڑھی کا حکم جو ہے واجب ہے، نہ کرنے والا گناہگار ہوگا۔ میرے مرشد فرماتے تھے کہ ایک مٹھی سے ایک چاول بھی اگر کم ہوگا تو اس کو کترانے والا اور منڈانے والا دونوں برابر ہی ہیں، دونوں حرام ہیں، اور جو حرام کام کرے تو اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے۔ تو تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں، اور اس کا نقصان یہی ہے کہ جب تک داڑھی رکھنے کی نیت اور ارادہ پکا نہ کرے گا، ہر وقت اللہ کے رجسٹر میں گناہگار لکھا جائے گا کہ فاسق ہے، گناہگار ہے۔ 24 گھنٹے اگر وہ سو بھی رہا ہے تو بھی گناہگار، گناہ کی حالت میں سو رہا ہے، جاگ رہا ہے تو گناہ کی حالت میں جاگ رہا ہے، کھا رہا ہے تو گناہ کی حالت میں کھا رہا ہے۔ لہٰذا ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے، چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے، یہ اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے غلط غلط باتیں مشہور کر دی ہیں کہ چھوٹی داڑھی بھی رکھ سکتے ہیں، یا دور سے نظر آ جائے وہ داڑھی کافی ہے، بہت سی باتیں کر لیتے ہیں، تو تینوں طرف سے ایک اونچی داڑھی رکھے اور پوری طریقے سے رکھے، اس کی شرعی حدود جو ہے وہ اپنے شیخ سے یا علماء سے معلوم کر لے کہ اس کا حدود کیا ہے، کہاں کہاں تک داڑھی میں شمار ہے بالوں کا، اور مونچھوں کو اپنے سب سے باریک کر لے، باریک کترا لے، مونچھوں میں مبالغہ کرنا سنت ہے نہیں، اتنی باریک کر لے کہ ہونٹوں کی سفیدی دور سے نظر آئے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بالکل باریک کر لیا کرتے تھے، پینچی یا ٹریمر سے اس کو باریک کر لے، تو یہ سب سے افضل درجہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر کسی کو مونچھیں رکھنی بھی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر والا ہونٹ جو ہے اس کا نچلا سفید کنارہ، اوپر والے ہونٹ کا سفید کنارہ نہ ڈھکنا چاہیے، اگر اس کے اوپر ایک بال بھی آ گیا تو وہ لمبی مونچھ میں شمار ہوگا، اور اس پر وعید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، میری شفاعت سے محروم ہو جائے گا جو آدمی بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا، یعنی مونچھیں اگر ہونٹ سے نیچے لٹک رہی ہوں، سفید کنارے تک آ گئی ہوں، سفید کنارے کو ڈھک دیا ہو تو وہ گناہ ہے اور اس پر وعید ہے جہنم کی، اور شفاعت نہیں نصیب ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ ایک پہلا عمل تو مردوں کے لیے ہو گیا، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اپنے ٹخنوں کو جب چل رہے ہوں اور کھڑے رہے ہوں تو حالت ہو، یہ کھلا رکھنے کا حکم ہے، چاہے شلوار ہو، چاہے پتلون ہو، یا لنگی پہنی بھی ہو، حتیٰ کہ اگر چادر بھی اوڑھی ہے اوپر سے تو وہ چادر بھی ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکنی چاہیے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ وہ چادر کا کونا ایک لٹک رہا تھا ٹخنے سے نیچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی سے ارشاد فرمایا عملک فی اسوۃن، کہ میرے نمونے میں، میرے ذات میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، نہیں کہ میں ٹخنے نہیں ڈالتا تمہیں کہ کیوں نیچے لٹکائی ہوئی ہے۔ اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبل فإن اللہ لا يحب المسبلین، کیا تخنا مت ڈھاکو کیونکہ اللہ تعالیٰ تخنا ڈھاکنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح جہنم میں بھی، جہنم کی بھی وعید ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی مولوی کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بخاری شریف ہے یہ حدیث وارد ہے کہ جس نے اپنا تخنا ڈھانکا اوپر سے آنے والے لباس سے، وہی میں نے جو عرض کیا کہ پتلون، لنگی، پاجامہ یا کوئی بھی لباس، حتیٰ کہ جبا ہے، جبا بھی لمبا پہننا، کتنا کہ ٹخنے ڈھک رہے ہوں تو جتنا حصہ ٹخنے کا ڈھکے گا اوپر جانے والے لباس سے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ جہنم میں جلے گا۔ تو پھر حضرت فرماتے تھے یہاں پر کہ جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ کے نہیں آتی، ٹخنے ڈھانکنا بعض لوگ نماز میں اوپر کر لیتے ہیں پھر بعد میں ڈھانک لیتے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے، چوبیس گھنٹے میں جب بھی چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں دو حالتوں میں ٹپنا کھلا رکھنا واجب ہے، اور اس کا ڈھانکنا مردوں کے لیے حرام ہے۔ عورتیں اپنے ٹپنوں کو ڈھانکیں، الٹا کام نہ ہو کہ وہ عورتیں ٹپنے کھول رہی ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے اور مرد جو ہے وہ ٹپنے ڈھانک رہے، تو ایسا نہ ہو۔ تو یہ دو عمل، چونکہ حضرت نے فرمایا کہ دونوں عمل ذرا مشکل کام ہے، مشکل کام جو کر لے گا تو باقی سب آسان کام اس کے لیے اور آسانی ہو جائیں گے، باقی کام آسان ہے، تو جو آدمی مشکل کام کر لیتا ہے اس سے پھر پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور تیسرا اور چوتھا عمل جو ہے وہ تو سب کے لیے ہے، کیا مرد اور کیا عورت، ہر مومن کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی ہم حفاظت کریں، اور یہ بھی فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے کہ مخلوق کا دل نہ ٹوٹ جائے، ہمارے رشتہ دار ہیں، جیٹھ ہیں، دیور ہیں، بھائی وہ ناراض ہو جائیں گے، یا ماں باپ ہمارے ناراض ہو جائیں گے کہ شرعی پردہ نہیں کرو، اور خالو ہے، پھپا ہے، وہ کہیں گے بھائی ہم تو، ہمارے سامنے تم کھیلے اور ہماری گودوں میں تم کھیلے ہو، اور تو تم اب ہم سے کیوں پردہ کر رہے ہو، تو ان کو بتا دیں کہ بھائی عمر کے ساتھ اور زمانے کے ساتھ احکام بدل جاتے ہیں۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ماں کا چھوٹا بچہ ہے، وہ اس کو ہگاتی بھی ہے، متاتی بھی ہے، استنجا بھی کراتی ہے، سب کام کراتی ہے، لیکن جب آٹھ دس سال کا ہو جاتا ہے تو کبھی کراتی ہے پھر ماں، کیونکہ زمانہ بدل گیا، احکام بدل گئے، تو آپ بڑے ہو گئے، اللہ نے رشتے بنائے ہیں، اللہ ہی نے ان رشتوں کو نامحرم کا حکم دے دیا کہ یہ رشتے نامحرم ہیں، لہٰذا خالو ہو، پھوپا ہو، اور اسی طرح چچی ہے، ممانی ہے، اور آپس میں جو کزنز ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں نامحرم ہوتے ہیں تمام، پھوپھی زاد ہو، خالہ زاد ہو، تایا زاد ہو، چچا زاد ہو، کوئی سے بھی زاد ہو، سب کے سب ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں۔ لڑکیاں لڑکوں کے یعنی کزن سے پردہ کریں، اور لڑکے جو ہے لڑکیوں سے کریں، دونوں آپس میں نہ محرم ہیں. اسی طرح بھابھی ہے اور سالی ہے، یہ بھی ان سے بھی سخت پردہ ہے شریعت میں. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے موت، یعنی یہ مراد تھی کہ جس طرح موت سے ڈرتی ہو پردے کے معاملے میں شوہر کے بھائی سے اتنا زیادہ ڈرو، یعنی اجنبی مرد سے زیادہ ڈرنا جیٹھ اور دیور سے زیادہ ڈرنا چاہیے. تو اس قدر پردے کا حکم ہے جیٹھ اور دیور سے، تو اسی طرح بھابھی سے اور سالی سے. اور رسول یہ قرآن پاک کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں، یہی نامحرموں کو نہ دیکھیں. اور ساتھ میں ایک حکم اور بھی ہے کہ بیریش لڑکوں کو بھی دیکھنا منع ہے، جن کے چہروں پہ کشش ہوتی ہے، داڑھی ابھی نہیں آئی ہوتی. یہ فقہا نے لکھا ہے کہ 7-8 سال کی عمر سے یہ کشش پیدا ہو جاتی ہے چہرے میں، اور پھر 18-20 سال کچھ بھی عمر تو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اس کے چہرے پر کشش کب تک رہے. بعض لڑکوں کے داڑھی بھی آ جاتی ہے پھر بھی چہرے میں کشش ہوتی ہے، اور جو بدنگاہی کے مریض ہیں وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور انجام کار اگر علاج نہیں کرتے انجام کار بدفعلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو دونوں صنفوں یعنی نامحرم عورتوں سے بھی نظر بچانی ہے، اور بیریش لڑکے جن کے داڑھی ابھی نہ آئی ہو چہرے پر کشش ہو ان سے بھی زیر نگاہ کی حفاظت کرنی ہے. تو قرآن پاک میں بھی اس کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زین العین النظر، بخاری شریف میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، نامحرموں کو دیکھنا. یہ میرے مرشد فرماتے تھے کہ آنکھوں کا زنا کار کہاں اللہ کی دوستی کے خواب دیکھ رہا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم پر معلوم نہیں یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے، یہ مصیبت کیوں آ رہی ہے، رزق کی تنگی کیوں آ رہی ہے، آئے دن بیماریاں آ رہی ہیں، آئے دن پریشانیاں آ رہی ہیں، حادثے ہو رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اللہ قصور شان کتنا ناراض کر رہے ہیں. اگرچہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اگرچہ ہم ذکر تلاوت بھی کر رہے ہیں، اگرچہ ہم صدقے خیرات بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم نے خدا کو ناراض بھی تو کیا ہوا ہے، یہ ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ کے صحیح حکم کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں اور آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں. اور ایک اور حدیث باقی جو مشکاء شریف میں ہے، اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنگاہی کرنے والے کے لیے اللہ سے لعنت کی بد دعا کی ہے، فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ جو لوگ پردہ نہیں کرتے ایک دوسرے کو دیکھتے دکھاتے ہیں، دیکھنے والا بھی اور دکھانے والا بھی، اور دیکھنے والا دکھانے والی سب ایک دوسرے کو اس اللہ تعالیٰ سے لعنت کی بد دعا کی ہے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والے پر بھی اللہ اور رسول کی لعنت اور کی بد دعا، اور دکھانے والے پر یا دکھانے والی پر، دونوں پر، یعنی جو عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں اور یا پھر گھروں کے اندر پردہ نہیں ہے، تو ان پر اللہ اور رسول کی لعنت کی بد دعا ہے. اور لعنت کی معنی اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے. تو جس پر اللہ اور رسول کی لعنت پر سے، تو اس پر کیا عذاب نہ آ جائے وہ کم ہے. تو یہ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس نے نگاہ کی حفاظت کر لی سمجھو اس نے اللہ ہی کو پا لیا. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اور جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستان ہو گیا، تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا. اللہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے سارا عالم اس کے لیے بیاباں ہو جاتا ہے، کانٹوں کی طرح ہو جاتا ہے، کانٹوں کی سیج بن جاتا ہے. اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اگرچہ وہ جھونپڑی میں ہے چٹنی روٹی کھا رہا ہے، اس کے دل کے عالم سارے جہان کے اس کا مقابلہ گلستان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنا وہ گلستان ہے اس کو عطا فرماتے ہیں. حدیث قدسی میں ہے ان نظر سہم من سہان ابلیس مسموم من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو رسول کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور یہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہے. یعنی جس طرح جسم کے اندر کوئی تیر زہر میں بجھا ہوا پیر میں مثلا پیر میں لگ جائے، تو سارا زہر جو ہے اس کا پورے جسم کے اندر پھیل جائے گا، موت واقع ہو جائے گی، تو یہ بدنگاہی ایسا تیر ہے شیطان کا کہ یہ زہر میں بجا ہوا تیر ہے جو آنکھوں کے ذریعے داخل ہوتا ہے اور اس کا زہر پورے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی آنکھوں کے ذریعے جاتا ہے اور قلب کے اندر اتر جاتا ہے، اور قلب چونکہ پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے تو اس کے یعنی جو آنکھوں کے ذریعے بدنگاہی کی وہ پورے کے پورے قلب کا نور لے گئی اور ایمانی موت اس کی واقع ہو جاتی ہے۔ اور پھر لیکن اس عمل سے حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے زبردست انعام رکھا ہے، اس میں حسن خاتمہ کی بشارت بھی ہے، جو آدمی نگاہ کی حفاظت کرے گا بدنگاہی سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو حسن خاتمہ عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے اس میں یہ وعدہ فرمایا کہ میں اس کو حلاوت ایمانی عطا کروں گا، جو نظر کی حفاظت کرے گا اس کو میں حلاوت ایمانی عطا کروں گا، یعنی جب حلاوت ایمانی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں قلب میں آ جاتی ہے تو گویا پھر اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہیں لیتے، کیونکہ شاہوں کی یہ توہین ہے، کوئی دنیاوی بادشاہ جو ہے کسی کو کوئی چیز دے دے تو پھر واپس لینا اپنی توہین سمجھتا ہے، احکم الحاکمین جب یہ ایک دفعہ عطا فرما دیں گے یہ دولت تو یہ دولت نعمت عظمیٰ ہے، دونوں جہان کی نعمتوں سے یہ بہت زیادہ قیمتی دولت ہے، تو اللہ اس کو مل جاتے ہیں، حلاوت ایمانی اس کے قلب کو عطا ہو جاتی ہے اور پھر اس کا حسن خاتمہ بھی ہوتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کی زندگی بھی اس کی حسین کر دی جاتی ہے، مزیدار کر دی جاتی ہے، دنیا میں جینے کا مزہ اس کو آنے لگتا ہے اور دل کے اندر تو یہ بالکل سکون اور چین نصیب ہوتا ہے، تو دنیا کے بھی فائدے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے، یا اللہ والے جو اپنے دل کو توڑتے ہیں اللہ کی خاطر، اپنے گناہوں کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، میرے مرشد فرماتے تھے کہ گناہوں کا تقاضا آنا برا نہیں ہے، کیونکہ انسان ہے اس کے ساتھ تقاضے سب لگے ہوئے ہیں، لیکن ان تقاضوں پر بس عمل نہیں کرنا ہے، تو یہ عمل نہ کرنے کا فرمایا کہ جو عمل نہیں کرے گا تو جس شدت کا غم ہوگا نور اتنا ہی قوی ہوگا، تقاضے کو پورا نہ کرنے میں غم ہوتا ہے کہ بھئی کاش ہم یہ کر لیتے، لیکن اللہ کے خوف سے وہ رک گیا، تو اس جتنے قوی تقاضا تھا اتنا ہی زیادہ قوی اس کو نہ کرنے پر اتنا ہی قوی نور پیدا ہوتا ہے، اور یہی نور جو ہے اس کی رہنمائی اللہ تک کرتا ہے، یہی اللہ کو منظور ہے۔ حضرت ثانی فرماتے ہیں کہ صاحب نور تو اسی میں ہے کہ تقاضا آئے اور اس کو پورا نہ کرے، مجاہدہ کرے، اس کا مقابلہ کرے، اور یہ کہ پہلی دفعہ تقاضا آیا اس کا مقابلہ کیا نہیں کیا گناہ، تو اب جو تقاضا آئے گا تقاضے تو آتے رہیں گے لیکن اگلا تقاضا جو آئے گا تو وہ اس سے کم درجے کا ہوگا، جیسے ابھی 100 درجے کا تقاضا تھا اب جو اس پر عمل نہیں کیا تو اب جو تقاضا آئے گا وہ 99 کا آئے گا درجے کا، پھر اس پہ عمل نہیں کیا تو 98 درجے کا آئے گا، اس طرح کم ہوتے ہوتے تقاضے ختم نہیں ہوتے لیکن مغلوب ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، اور یہی انسان کا کمال ہے کہ تقاضے کے باوجود اللہ کو ناراض نہ کرنا، تو یہ نگاہ کی حفاظت کا عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ آخری ایک بات حضرت نے فرمائی کہ دل کو بھی اپنے ہم گندے خیالات پر لائیں، دل میں بھی گندے خیالات کو لانا، جان بوجھ کر لانا، اگر آ جائیں تو کوئی مضر نہیں ہے، اس کا علاج حضرت نے بتا دیا کہ اگر گندے خیالات آتے ہوں تو کوک سڑی ہوئی کھاد کا کام دیتے ہیں، فرمایا کہ سڑی ہوئی کھاد جتنی سڑی ہوئی ہوتی ہے پھول اتنا ہی خوشبودار ملتا ہے، کیونکہ اس میں جب دبا دیتے ہیں اس کو بیج کو تو اس سے جو پھول برآمد ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ خوشبودار ہو، جتنی سڑی ہوئی کھاد ہوتی ہے پھول اتنا ہی خوشبودار۔ تقاضے کتنے بھی گندے آئیں ان پر بس عمل نہ کرو، جتنے شدت کے تقاضے ہوں گے ان پر عمل نہ کرنے سے اتنا ہی زیادہ نور پیدا ہوگا، جتنی شدت کا تقاضا ہوگا اتنا ہی قوی نور پیدا ہوگا، تو فرمایا کہ دل میں بھی گندے خیالات کو لانا نہیں چاہیے، آ جائیں تو اس کا علاج حضرت نے فرمایا کہ اپنے آپ کو دوسرے کام میں مشغول کر لیں، کسی سے بات چیت کرنے لگ جائیں، کوئی جائز کام جیسے چائے بنا کے پی لیا، نیک دوستوں میں بیٹھ کے ہنسنا بولنا شروع کر دیا، تو جب دوسری طرف خیالات چلے جائیں گے تو یہ تقاضے پوری چلے جائیں گے، ان تقاضوں کو بھگانے کی بھی کوشش نہیں کرنی اور لانا بھی نہیں ہے، دونوں باتیں ہیں، تو اس طرح سے دل کی حفاظت کرنی ہے کہ دل میں گندے خیالات، شہوت کے خیالات نہ آئیں، نامحرموں کے خیالات نہ آئیں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب نگاہ کی تبکی سے حفاظت کرے گا، اگر نگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا تو دل بھی محفوظ نہیں رہے گا، تو یہ چار کام ہمارے حضرت نے فرمایا کہ چاروں اعمال پر جو عمل کر لے گا، حضرت نے تو رو رو کر بارہا قسم اٹھائی ہے کہ جو شخص ایک ہی کام کر لے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کا ذمہ لے لے
تو میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی نہیں بلکہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا اس کو عطا فرما دے گا، ولایت عظمیٰ اس کو مل جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور نگاہ کی حفاظت، دل کی حفاظت. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یعنی کہ ہر وقت یہ اپنی دل کی نگرانی کرنا بہت بڑا عمل ہے. فرماتے تھے نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس پا رہنا. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر اور ہے، فرماتے ہیں کہ آرزو دل کو جب زیر و زبر کرتے ہیں وہ، آرزو دل کو جب زیر و زبر کرتے ہیں وہ، ملبے دل میں انہی کو میں ماں پاتا ہے. ملبے دل میں یعنی دل کا ملیا میٹ ہو گیا، آرزو اس قدر شدت کی تھی کہ وہ حسین کو دیکھ لیں اور یوں توں کر لیں اور حسینوں کو دیکھ لیں اور حرام کام کر لیں، لیکن شدت سے اس کو کچل دیا، دل کو انتہائی ملیا میٹ کر دیا، توڑ دیا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بعض لوگوں کو اتنا زبردست عاشقانہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ اگر سلطنت بلخ بھی ہو ان کے پاس اور کسی حسین کو حاضر کرنا چاہیں تو وہ سلطنت سے ہاتھ دھو بیٹھے ان کو دے کر حسین کو حاضر کرتے ہیں. اس قدر عاشقانہ مزاج بعض لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن یہ مزاج ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، بس اس پر عمل نہیں ہونے دیتے اللہ والے، اور اپنے دل کو بری طرح شکستہ چکنا چور کر ڈالتے ہیں لیکن خدا کا قانون نہیں توڑتے. تو اس کے بدلے میں کیا ہے کہ وہ ملبے دل میں انہی کو میں ماں پاتا ہے، اللہ اس کے دل میں موجود ہوتے ہیں. تو بس یہ دوستو، یہ زندگی اللہ نے جو دی ہے اسی کاوش کے لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جس نے ہمارے راستے میں مجاہدہ کیا، مشکل اٹھائی، غم اٹھا لیا لیکن ہم کو ناراض نہیں کیا، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو اپنی طرف چلنے کا راستہ بھی دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو مل بھی جاتے ہیں. یہی کام کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور ان کاموں کو کر کے دنیا کی زندگی بھی مزیدار ہو جاتی ہے اور آخرت بھی ہاتھ میں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل و مہربانی سے قبول فرما لیجئے، خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنے راستے کا غم عطا فرما دیجئے. غذائے اولیاء ہے، میرے مرشد فرما دیتے اللہ کے راستے کا غم اٹھانا غذائے اولیاء ہے، یہ غذائے دشمنا نہیں ہے. دشمنوں کو یہ چیز نہیں ملتی، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. یہ غذائے اولیاء ہے، اللہ کے راستے کا غم اٹھانا ہر ایک کا نصیبہ نہیں ہے، دشمنوں کا نصیبہ نہیں ہے. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، انہی کو اللہ یہ غم نصیب کرتے ہیں. اپنے راستے کا غم، اے اللہ اپنے راستے کا غم اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے اولیاء میں ہم کو داخل فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھیے، اے اللہ اپنے کرم کی طرف نظر کیجیے. اے اللہ جو نالائقوں پر بھی کرم کر دے، اے اللہ وہ کریم ہیں اور ان کی تمناؤں سے بھی زیادہ، تصور سے بھی زیادہ آپ کرم کرنے والے ہیں. اے اللہ اور بے گمان آپ عطا فرمانے والے ہیں. اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. اے اللہ حیات دوستاں عطا فرمائیے، حیات عاشقاں عطا فرمائیے، حیات با وفا عطا فرمائیے. اے اللہ بے وفاؤں کی حیات نہ عطا فرمائیے. اے اللہ بے وفاؤں، بے ایمانوں اور گندے لوگوں کی اللہ اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ اچھے اچھے اخلاق نصیب فرما دیجیے، پاکیزہ خیالات نصیب فرمائیے،
پاکیزہ انفاظ نصیب فرمائیے، پاکیزہ حیات نصیب فرمائیے. اے اللہ بری باتوں سے، گناہوں سے، غلاظتوں سے، گناہوں کی گندگیوں سے اللہ ہم سب کو پاک کر دیجئے، عقل سلیم عطا فرما دیجئے، قلب سلیم عطا فرما دیجئے، فہم سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دل کی آنکھیں کھول دیجئے. اے اللہ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچے بچے کو، اے اللہ تمام دوستوں اور ان کے گھر والوں اور ان کے بچے بچے کو اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ جلد فرما دیجئے. اے اللہ بغیر آپ کے جلد فرمائے کام نہیں بنے گا. اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اپنے فضل خاص اور اپنی رحمت خاصہ سے ہم کو جذب فرما لیجئے اور ہمیں اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. اے اللہ شرم و حیا عطا فرما دے، یا اللہ حیا عطا فرما دے، اے اللہ حیا عطا فرما دے. بے حیائی سے ہماری حفاظت فرما، بے حیائی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما. ادب نصیب فرما، بڑوں کا ادب نصیب فرما، اطاعت نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق میں آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجئے. جو باروزگار بھی ہیں اللہ ان کو خوب برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ تنگی سے، پریشانی سے، تمام قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، تمام غموں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرما دیجئے، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی مقاصد حسنہ ہیں، اے اللہ اول تو ہمارے مقاصد کو حسنہ بنا دیجئے. اے اللہ ہم تو ٹیڑھی میڑھی مرادیں کرتے ہیں، ہمیں اپنے نفع نقصان کی کچھ خبر ہی نہیں، ہم ایسے جاہل ہیں، ایسے کمزور اور بودے ہمارے ایمان ہیں. اے اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے کیا مفید ہے کیا مفید نہیں ہے. اے اللہ ہمارے مقاصد کو حسنہ بنا دے اور تمام مقاصد حسنہ میں بامراد فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما دے، ان کو درجات قدر بے انتہا عطا فرما دے. میرے مرشد کو اللہ صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، ان کے خاندان والوں کو اور میرے مرشد اول اور مرشد ثانی کے خاندان والوں اور اللہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرما دے، غموں سے حفاظت فرما دے، رزق میں برکت عطا فرما دے، ایمانی ترقی عطا فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا ہے رب کریم اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی کامل رضا نصیب فرما دیجیے. اللہم بحرمت سید المرسلین، شافع المذنبین، رحمت للعالمین، صلی اللہ علیہ وسلم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس پندرہ منٹ ہمیں یہاں انتظار کرنا پڑتا ہے، یہی وقت ٹھیک ہے، اور بڑھ جائے گا پھر بڑھا دیں گے. بنتا ہے، ارے تم اپنا خط لے کے جانا. اچھا تمہارا خط لینا، لے کے جانا، ٹوپیاں دے دو بھائی.